فاسألوا
तो ऐ लोगो, इल्म वालों से पूछो अगर तुम्हें इल्म न हो।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फअऊजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, मदनी चैनल के सिलसिले दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के साथ एक मरतबा फिर हाजिर हैं। सवालात के बाकायदा आगाज़ से पहले दुरूद पाक की फ़ज़ीलत सुनते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो कोई दिन भर में मुझ पर 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़े, कल बरोज़े क़ियामत मैं उसके साथ मुसाफ़हा फरमाऊँगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम। हुज़ूर, नमाज की शराइत से मुतालिक हमारा सिलसिला जारी था। गुज़िश्ता जो शराइत हुई उनके नाम वगैरह, और आज किन शराइत से मुतालिक सवालात शामिल किए जाएंगे वो भी इरशाद फरमाइए।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। नमाज के 6 शराइत हैं, और शराइत से मुराद वो उमूर होते हैं, वो ज़रूरी उमूर के जिनका नमाज से पहले जिनका एहतिमाम करना ज़रूरी है, और अगर उनमें से कोई चीज़ अगर बिलफर्ज नहीं पाई गई तो नमाज शुरू ही नहीं होगी।
ठीक है,
तो नमाज शुरू करने वाले को इन 6 चीज़ों का एहतमाम करना नहायत ज़रूरी है। अब वो 6 चीज़ें कौन सी हैं? सबसे पहले है तहारत, पाकिजगी, दूसरी सतरे औरत,
ठीक है,
और तीसरी है इस्तकबाले क़िबला।
और ये तीन हम सीख
और ये
चुके
तीन
हैं।
हम पिछले सिलसिलों के अंदर इसके मसाइल हम सुन चुके हैं। और इसके बाद चौथी शर्त है वक्त,
वक्त शर्त है नमाज,
यानी जो हम नमाज पढ़ना चाहते हैं तो उस नमाज का वक्त हो चुका हो।
ठीक है,
और उसके बाद पांचवी शर्त है नियत, जो हम नमाज पढ़ना चाहते हैं उस हवाले से हमारी नियत भी होनी चाहिए। बिला नियत अफआले नमाज अदा करने से नमाज अदा नहीं होती। और छठी शर्त है तकबीर तहरीमा,
ठीक है,
यानी जो हम नमाज शुरू करते हैं तो अल्लाहु अकबर जो शुरू में अदा करते हैं उसको तकबीर तहरीमा कहा जाता है। तो नमाज के यूं ये 6 शराइत हो जाते हैं। तो आज इंशाअल्लाह अज़्ज़ोजल जिस से मुतालिक हमने सुनना है वो है नमाज की चौथी शर्त, के जिसका ताल्लुक वक्त से है।
ठीक,
तो नमाज के फराइज, नमाज के शराइत में जो वक्त है, इस वक्त का माना यह है कि जो हम नमाज अदा करना चाहते हैं तो उस नमाज का वक्त हो चुका हो।
ठीक है,
मसलन मगरिब का वक्त हुआ तो मगरिब की नमाज पढ़ी जाएगी, अभी ईशा का वक्त शुरू नहीं हुआ।
ठीक है,
तो अगर कोई चाहे ये कहे कि अभी चूंकि मुझे सफर पे जाना है या मुझे कहीं और जाना है तो मैं चाहता हूँ चलो अभी ईशा की नमाज मगरिब में ही अदा कर लेता हूँ।
ठीक है,
या कोई बीमारी है जिस बीमारी की वजह से मैं अभी ईशा में नहीं पढ़ पाऊंगा लिहाजा अभी ही ईशा पढ़ लेता हूँ, तो चूंकि अभी ईशा का वक्त शुरू नहीं हुआ तो ईशा का वक्त शुरू ना होने की वजह से अभी ईशा की नमाज अदा करने से नमाज ईशा अदा नहीं होगी।
ठीक है,
तो नमाज ईशा दुरुस्त तरीके से अदा होने के लिए ज़रूरी है कि वक्त ईशा शुरू हो जाए।
सही,
तो कोई भी नमाज हम पढ़ेंगे तो उस नमाज का वक्त आ जाना ज़रूरी है,
यानी ये फ़र्ज नमाजों के हवाले से,
ये फ़र्ज नमाजों के हवाले से है, क्योंकि फ़राइज में इस वक्त हम नमाज को ले रहे हैं और नमाज में सबसे अहम तरीन चीज़ वो फ़र्ज नमाज है।
ठीक है,
तो फ़र्ज नमाज के हवाले से ये फ़र्ज शर्त है कि जो भी फ़र्ज नमाज पढ़ी जाए उसका वक्त शुरू हो जाए।
ठीक है,
अच्छा ये जहन में रखें कि अब जैसे किसी के जहन में ये सवाल आए कि कल मैंने मगरिब नहीं पढ़ी थी तो अब कब पढ़ूंगा।
सही,
तो कल की जो फौत शुदा या जो मगरिब की नमाज कज़ा हो गई या असर की नमाज कज़ा हो गई तो आज अगर किसी को अदा करना है तो इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि असर की नमाज जो गुज़श्ता थी वो अदा करने के लिए आज की असर का वक्त तलाश करें कि जब असर का वक्त होगा तब पढ़ूंगा।
ठीक है,
या मगरिब कज़ा हो गई थी तो आज जब तक मगरिब का वक्त शुरू नहीं होगा मैं मगरिब नहीं पढ़ूंगा, तो ये कज़ा नमाजों से मुतालिक ये नहीं है।
सही,
जो फ़र्ज़ नमाज جو جو وقت آتا جائے گا نماز فرض ہوتی چلے آئے گی. تو نماز فرض ہونے کے اعتبار سے شرط یہ ہے کہ اس نماز کا وقت ہو چکا ہو, شروع ہو چکا ہو,
ٹھیک ہے,
اور قبل از وقت اس کو ادا نہیں کر سکتے. جو فوت شدہ نمازیں ہیں اب ان کے لیے کوئی خاص وقت مقرر نہیں,
کسی بھی وقت میں وہ پڑھی جا سکتی.
عشاء کی نماز فجر کے وقت میں اس کی قضا کی جا سکتی ہے, فجر کی نماز کی قضا عشاء کے, ظہر کے, عصر کے, ان اوقات کے اندر عشاء کی ان نمازوں کی قضا کی جا سکتی ہے.
ٹھیک ہے, کوئی ایسے اوقات بھی ہیں کہ جن میں کوئی نماز نہیں پڑھی جا سکتی, منع اوقات ہیں کوئی؟
نہیں, بالکل. اس طرح شریعت مطہرہ نے جہاں اوقات کی تقسیم کاری فرمائی ہے وہیں شریعت مطہرہ نے اوقات کے حوالے سے کچھ اوقات کو مقرر فرمایا ہے اور ان اوقات میں نماز پڑھنے کو جائز قرار نہیں دیا.
ناجائز ہے نماز پڑھنا, ناجائز,
مکروہ تحریمی ہے, گناہ ہے. اور حکم ہے کہ نماز پڑھنے والے نے اگر اس نماز کو شروع کر دیا تو حکم ہے کہ اس نماز کو توڑ دے.
اچھا,
نماز توڑنے کا طریقہ ہے کہ سلام پھیل لے, تو سلام پھیرنے سے نماز ٹوٹ جائے گی. اس کو حکم ہے کہ نماز توڑ دے. نماز جاری رکھنا, پڑھتے رہنا یہ گناہ ہے, اور ایسی نماز کو دوبارہ لوٹانا ہوگا.
اچھا, واپس پڑھنا پڑے.
اب وہ اوقات کون سے ہیں؟
ٹھیک ہے,
تو مکروہ اوقات کے جن اوقات میں نماز پڑھنا مکروہ ہے, تحریمی, گناہ ہے, تو وہ تین اوقات ہیں. پہلا وقت ہے جب سورج طلوع ہوتا ہے, تو سورج طلوع ہونے کے بعد تقریباً 20 منٹ کا یہ وقفہ, یہ دورانیہ مکروہ وقت کا ہوتا ہے. جب سورج نکلتا ہے تو سورج کو ہم دیکھ سکتے ہیں,
ٹھیک ہے,
آہستہ آہستہ جو بلندی کی طرف جاتا رہتا ہے تو بھی ہم دیکھ سکتے ہیں, یعنی اس کو دیکھنے سے ہماری آنکھوں میں کوئی ایسی تکلیف نہیں ہوتی,
آسانی سے دیکھا جاتا ہے,
بآسانی سورج کو دیکھ
جاتی ہے.
تو یہ تقریباً علماء کرام نے اس طرح کا جو وقت ہے, جتنے وقت تک ہم سورج طلوع ہونے کے بعد سورج کو دیکھ سکیں, تو یہ وقت علماء کرام نے اس کا دوران یہ تقریباً 20 منٹ بتایا. تو سورج نکلنے کے بعد 20 منٹ وقت یہ مکروہ ہے. اچھا, دوسرا وقت ہے جب سورج غروب ہونے لگتا ہے,
عصر کے بعد,
عصر کے وقت بعد جب سورج غروب ہونے کا وقت آتا ہے, تو جو معاملہ فجر کے وقت سورج نکلنے کی صورت میں فجر کا وقت ختم, تو جو معاملہ سورج نکلنے کے بعد 20 منٹ تک کا ہوتا ہے کہ ہم سورج کو دیکھ سکتے ہیں, تو اسی طرح جب سورج غروب ہوتا ہے تو سورج غروب ہونے سے تقریباً 20 منٹ قبل سورج کی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے, وہ بہت حد تک اس کی روشنی دھیمی پڑ جاتی ہے اور اس کو دیکھنا آسان ہوتا ہے, ممکن ہوتا ہے. تو یہ بھی تقریباً 20 منٹ کا دوران ہے, یعنی غروب آفتاب سے پہلے, غروب آفتاب سے پہلے کا جو 20 منٹ کا دورانیہ ہے یہ بھی مکروہ وقت میں شمار کیا جاتا ہے, اس وقت میں بھی نماز نہیں پڑھ سکتے.
صحیح.
اور اس تیسرا جو وقت ہے وہ ہے زہوہ کبرا.
زہوہ کبرا
یہ زہد کے ساتھ ہے,
ٹھیک ہے,
زہوہ کبرا اس کا مطلب بہت بڑی روشنی, یعنی بہت زیادہ اجالا, بڑی روشنی. تو عام طور پہ جب سورج نکل رہا ہوتا ہے اتنا اجالا اس وقت گھروں میں نہیں آتا.
صحیح.
جب سورج عین سر پہ آ جاتا ہے تو اس وقت وہ پوری آدھی دنیا کو روشنی دے رہا ہوتا ہے, اور عین سر پہ آنے کی صورت میں جتنی آب و تاب روشنی سورج کی پڑ سکتی ہے, تو اس اعتبار سے اس وقت کا نام رکھا گیا زہوہ کبرا.
ٹھیک ہے.
اچھا, یہ جو وقت ہے زہوہ کبرا کا, یہ تقریباً جب اس کی پہچان یوں کی جا سکتی ہے کہ کوئی چیز ہم گاڑیں گے سورج کی حرکت سے اس کے سائے کے اندر بھی حرکت پیدا ہوتی ہے, بالعکس سورج اس طرف جائے گا تو سایہ اس طرف جائے گا. تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ کسی بھی شے کا جو عمودی طور پہ سیدھی کھڑی ہو اس چیز کا سایہ گھٹتے گھٹتے ایک وقت آئے گا کہ رک جائے گا,
ٹھیک ہے,
اور اس چیز کا سایہ تقریباً 38 سے 45 منٹ,
38 سے 45 منٹ,
یہ ہمارے پاکستان ہندوستان کے حوالے سے, اور دیگر ملکوں کے حوالے سے اس میں فرق ہو سکتا ہے,
ٹھیک ہے.
تو یہ پاکستان ہندوستان اس طرح کے جو ممالک ہیں ان محل وقوع میں جو واقع ہیں ان میں تقریباً 38 سے 45 منٹ تک کا یہ دورانیہ رہتا ہے کہ سورج ہمارے گویا سر پہ کھڑا ہو جاتا ہے, وہ حرکت میں ہے لیکن اس کی حرکت اتنی ہمیں سست معلوم ہوتی ہے کہ ہمارا سایہ حرکت گویا نہیں کر رہا ہوتا,
ٹھیک ہے.
تو اس کو نصف نہار شریف بھی کہا جاتا ہے, زہوہ کبرا بھی کہا جاتا ہے, اور عوام کی زبان میں اس کو زوال کا وقت کہا جاتا ہے,
ٹھیک ہے,
کہ لوگ کہتے ہیں, آپ نے بھی سنا ہوگا کہ بھائی زوال کا وقت ہو گیا, زوال کا وقت ہو گیا, اس وقت یہ نہیں کرو, یہ نہیں کرو, یہ تلاوت قرآن نہیں کرتے, اور ان اوقات میں تلاوت قرآن کرنا بہتر نہیں ہے,
ٹھیک ہے.
تو اس طرح کے معاملات, نماز پڑھنے کا موقع آتا ہے, زوال کا وقت ہے, اور عوام میں ایک رات میں بھی زوال کا وقت ہوتا ہے، رات 12 بجے
رات میں بھی زوال کا وقت،
عوام کی گفتگو ہے وہ جس طرح رات کے، یعنی عمومی اعتبار سے زہاوے کبریٰ کا جو وقت ہے وہ ہمارے دن میں 12 بجے سے پہلے، 12 بجے کے بعد، یعنی 12 بجے کا ٹائم جو نا دن 12 بجے کا ٹائم اس وقت کے اندر آتا ہے۔
اچھا پاکستان وغیرہ،
پاکستان وغیرہ میں جو زہاوے کبریٰ یا اسٹینڈرڈ جو ٹائم ممالک کے اندر چل رہے ہیں ان میں عام طور پہ زہاوے کبریٰ کا جو وقت ہے اس میں 12 بجے کا وقت، وہ ملکی ٹائمنگ کی سیٹنگ ایسی ہے کہ 12 بجے کے وقت میں وہ زہاوے کبریٰ کا وقت آ رہا ہوتا ہے۔
پورا بارہ نہیں ہے،
آگے پیچھے ٹائم جاتا ہے، سردی گرمی کے اعتبار سے فرق پڑتا ہے اس میں۔ تو عوام نے رات 12 بجے بھی زوال کا وقت فرض کر لیا،
ٹھیک ہے
کہ زوال کا وقت ہو رہا ہے، کوئی 12 بجے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو عوام ایک دوسرے کو منع کر رہا ہوں ابھی رک جاؤ،
زوال
12 بجنے دو، تھوڑا آگے پیچھے ٹائم جانے دو، ابھی رک جاؤ نماز نہیں پڑھو، زوال کا وقت ہے۔ تو زوال کا وقت رات میں نہیں ہوتا،
ٹھیک ہے،
دن میں ہوتا ہے۔ اور زہاوے کبریٰ جس میں نماز پڑھنا مکروہ قرار دیا گیا یہ وقت ہے جب سورج سر پہ ہوتا ہے،
ٹھیک ہے،
اور سورج کا جو مغرب کی طرف جب ڈھلان ہوتا ہے، زوال کا مطلب زائل ہونا، ڈھلنا، تو جب سورج جانب مغرب ڈھلنا شروع ہوتا ہے تو اس وقت میں ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے،
ٹھیک ہے۔
یہاں پہ ایک عوامی غلط فہمی کا بھی ازالہ ہونا چاہیے کہ اصل جو آپ نے دیکھا ہوگا وقت زوال احادیث وغیرہ کا جنہوں نے مطالعہ کیا ہوگا تو ان میں کہ جب سورج ڈھلے تو ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، تو زوال آفتاب کا مطلب ہے سورج عین سر پہ آنے کے بعد سینٹر میں آ گیا، اب اس کے بعد یہ جانب مغرب ڈھلنا شروع ہوتا ہے، اس کے ڈھلنے سے، اس کے زوال سے ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے۔
اچھا جب زوال کا وقت اصلی
جو زوال ہے جو کتابوں میں، احادیث میں، فقہ میں جو زوال آفتاب مراد ہوتا ہے تو وہ زوال آفتاب کا مطلب سورج کا جانب مغرب ڈھلنا، جیسے اب سورج کی حرکت ہمیں محسوس ہونے لگتی ہے، اب ہمارا سایہ مشرق کی طرف ہوگا، سورج مغرب کی طرف ڈھلے گا تو ظہر کا وقت شروع ہو جائے گا،
ٹھیک ہے۔
تو بھئی عوام اس کی تھوڑی اصلاح کریں، لیکن یہ ہے کہ پھر بھی عوام زہاوے کبریٰ کو زوال کا وقت کہتے ہیں تو یہ ان کی اس غلطی کو اصلاح کر لینا چاہیے، لیکن یہ غلطی ایسی نہیں کہ جس کی وجہ سے کوئی یہ یعنی گناہگار ہوتے ہوں، لیکن پھر بھی ایک لفظ کا صحیح استعمال یہی ہے کہ اس مکروہ وقت کو زہاوے کبریٰ کہا جائے،
ٹھیک ہے،
اور جب سورج ڈھلنے لگے اس کو زوال آفتاب جانب مغرب کہا جاتا ہے اور یوں ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے،
ٹھیک ہے۔
تو زوال کا وقت رات میں نہیں ہوتا، زوال کا وقت صرف دن میں ہوتا ہے۔ تو یہ تین اوقات ہیں جن اوقات میں نماز چاہے فرض ہو،
ٹھیک ہے،
چاہے نفل ہو، یا وتر کی ادائیگی ہو، یا قضاء عمری ہو، یا کسی نے کوئی منت مانی ہو، تو ان اوقات میں جو تین اوقات ذکر کیے گئے، طلوع آفتاب سے لے کر 20 منٹ تک، غروب آفتاب سے پہلے 20 منٹ،
ٹھیک
ہے، اور زہاوے کبریٰ جب سورج عین سر پہ آ جاتا ہے، سایہ ہمارا گھٹنا بڑھنا ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ رک گیا، تو یہ وقت مکروہ ہے،
ٹھیک ہے،
اور ان اوقات میں کوئی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اگر کسی نے شروع کر دی تو اس کے لیے حکم ہے کہ نماز توڑ دے،
ٹھیک ہے،
سلام پھیر دے اور اس نماز کو بعد میں ادا کرے گا،
اس کا یاد ہے۔
لیکن جو عصر کی نماز کا جہاں تک معاملہ ہے، جیسے کوئی کسی کام میں مصروف ہو گیا،
ٹھیک ہے،
یا سفر میں تھا اور گاڑی سے اترا ہی اس وقت کہ جب غروب آفتاب میں 20 منٹ رہ گئے،
ٹھیک ہے،
اب اس نے وضو کیا، اب جب یہ نماز پڑھے گا تو یہ پڑھ اسی وقت میں رہا ہے کہ جو مکروہ وقت ہے،
صحیح ہے،
لیکن چونکہ اب یہ گاڑی میں تھا، سفر میں تھا، اس کا سفر کی حالت میں اگر نماز پڑھنا ممکن نہیں تھا تو اب یہ معذور ہے،
ٹھیک ہے،
اور اس 20 منٹ کے دورانیے میں جو مکروہ وقت شروع ہو چکا تھا اس میں اگر یہ عصر کی نماز پڑھے گا اور اس کی یہ تاخیر کوئی عذر شرعی تھا تو اس بنا پر اس کی عصر کی نماز اس کو پڑھنی ہے،
ٹھیک ہے،
اور یہ پڑھنا مکروہ نہیں ہوگا،
مکروہ نہیں ہے،
ہاں، اس کے لیے مکروہ ہے کہ عصر کا وقت شروع ہو گیا، بیٹھا ہوا ہے، اپنے کام میں مصروف ہے، لگا ہوا ہے اور جان بوجھ کے قصدن تاخیر کر رہا ہے، اور یہاں تک کہ جب 20 منٹ کا دورانیہ غروب آفتاب میں رہ گیا، اب یہ اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو احادیث مبارکہ میں ایسے شخص کی نماز پڑھنے کی مثال ایسے دی ہے جیسے ٹھونگے مارنا، تو بیٹھا رہتا ہے اور اب جب نماز کا آخر وقت آتا ہے تو اٹھتا ہے، وہ فوراً سجدے کرتا ہے، تو اس کی نماز میں وہ کیفیت جو ہونی چاہیے نہیں ہو پاتی۔ تو قصدن مکروہ وقت میں نماز پڑھنا، اتنی تاخیر کرنا کہ مکروہ وقت داخل ہو گیا، تو یہ گناہ ہے اور اس طرح یہ شخص گناہگار ہوگا،
تو اب یہ پڑھے گا
لیکن
یا
اس کو
یہ
پڑھنی ہوگی،
پڑھنی اس کو بھی ہے.
یہ یوں سمجھیں کہ مکروہ وقت کا شروع ہو جانا ایک گناہ کا کام ہوا، اس نے تاخیر اتنی کی کہ مکروہ وقت شروع ہو گیا عصر میں. اب عصر کا پورا وقت گزرنا، جب غروب آفتاب ہوتا ہے تو عصر کا وقت ختم ہو جاتا ہے،
صحیح.
تو عصر کا وقت جب ختم ہو جائے گا تو اس کی نماز قضا ہو جائے گی،
ٹھیک ہے.
تو نماز قضا کرنا یہ بڑا گناہ ہے،
صحیح.
اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اسی مکروہ وقت میں نماز پڑھے، اور اگر یہ تاخیر قصدن کی ہے، بلا عذر شرعی کی ہے، تو اس پہ توبہ کرے اللہ کی بارگاہ میں، اور آئندہ اس بات کا عہد کرے اللہ تعالیٰ کے حضور کہ اب نماز میں وہ اتنی تاخیر نہیں کرے گا،
ٹھیک ہے.
اور اگر کوئی عذر شرعی تھا تو اس صورت میں نماز میں کراہت بھی نہیں اور گناہ بھی نہیں،
ٹھیک ہے. خلاصہ یہ نکلا کہ جو تین مکروہ اوقات بیان کیے گئے، طلوع آفتاب کے بعد 20 منٹ، غروب آفتاب سے پہلے 20 منٹ، اور دعویٰ کبریٰ جس کو عام طور پر زوال کا وقت کہا جاتا ہے، ان تینوں اوقات میں کسی طرح کی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں. البتہ اگر اس دن کی عصر کی نماز ہم نے نہیں پڑھی تو اب پڑھنے کی اجازت ہے. لیکن اس میں بھی دو صورتیں مفتی صاحب نے بیان فرمائی کہ اگر جان بوجھ کر تاخیر نہیں کی، کسی عذر کی وجہ سے تاخیر کی، تو اب اس وقت میں پڑھنا مکروہ بھی نہیں، اور اگر جان بوجھ کر تاخیر کی، وقت گزارتے رہے، بیٹھے رہے، کام کاج میں لکھے رہے، اور اب وہ پڑھے گا، پڑھنا تو ضروری ہے کہ اس کی عصر کی نماز ہے، فرض وقت ہے، کیونکہ مغرب کی نماز تک عصر کا وقت ہوتا ہے، لیکن ایسا پڑھنے والا گناہگار ہے، اور اس کے لیے احادیث میں وعیدیں بھی آئی ہیں اس کے لیے، یا دیگر جو نمازیں تاخیر کرتے ہیں. حضور یہ تین اوقات آپ نے بیان کیے کہ 20 منٹ غروب سے، 20 منٹ طلوع کے بعد، اور سر پر جب آ جائے سایہ بننا شروع ہو جائے، سر یہ کون دیکھے گا روزانہ؟ یہ کیسے پتا چلے گا؟ کوئی ایسا ذریعہ ہے کہ جس سے ہمیں یہ اوقات پتا چل جائیں کہ بھائی سورج غروب ہو رہا ہے، طلوع ہو رہا ہے، سورج ڈھلنا شروع ہو گیا ہے؟
الحمدللہ، جہاں دعوت اسلامی کا اتنا کرم ہے اور دعوت اسلامی نے امت کی اتنی اصلاح کی کوشش کی ہے، تو الحمدللہ دعوت اسلامی نے اس حوالے سے بھی، یہ جو آپ کا سوال ہے یہ بھی آپ کی طلب پوری کر دی ہے،
ٹھیک ہے،
اور باقاعدہ نماز کے نظام الاوقات مرتب کر دیے ہیں، اور تقریباً 27 لاکھ مقامات کے جو اوقات ہیں وہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر، جو پریئر ٹائم ہے،
ٹھیک ہے،
پریئر ٹائم، اس کے اندر باقاعدہ جو ویب سائٹ پہ یہ لنک ہے، اس کے اندر 27 لاکھ مقامات کے باقاعدہ نقشے ہیں، اوقات ہیں، اور ہر شخص اپنے علاقے کا نام لکھ کر باقاعدہ وہ اس کے روزانہ کی ٹائمنگ بھی معلوم کر سکتا ہے، طلوع غروب پانچوں نمازوں کے اوقات اس میں آ جاتے ہیں، اور اگر چاہے تو پورے سال کا وہ جو کیلنڈر ہوگا نظام الاوقات کے حوالے سے، اس کو دیکھ بھی سکتا ہے اور اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتا ہے، پرنٹ آؤٹ بھی کر سکتا ہے. تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے تیار شدہ،
ٹھیک ہے،
جو نظام الاوقات ہیں، نمازوں کے اوقات ہیں، روزہ رکھنے کے حوالے سے بھی، چونکہ صبح صادق ہوتے ہی روزہ سحری کرنے کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے، غروب آفتاب ہوتے ہی روزے کا ٹائم مکمل ہو جاتا ہے، افطار کرنا ہے، تو روزوں سے بھی اس کا تعلق ہے، اور نماز پنجگانہ سے بھی اس کا تعلق ہے، پھر اسی طرح مکروہ اوقات وغیرہ کب شروع ہوں گے، کب ختم ہوں گے، تو یہ سب چیزیں دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے، یہ آپ اپنے اپنے شہروں کا نام لکھ کر، یعنی جو پریئر ٹائم ہے، اس سافٹ ویئر میں جا کر اپنے شہروں کا نام لکھ کر اس میں کریں، انشاءاللہ آپ کے سامنے پورا مہینے وائز، ڈے وائز، اور اس طرح پورے سال کا بھی آپ کے سامنے نقشہ ظاہر ہو جائے گا، اس کے مطابق آپ ٹائم معلوم کر سکتے ہیں، اور اپنے اپنے شہروں کے متعلق، اب جیسے اپنے ایک کتاب بھی شائع ہوئی جس میں پاکستان کے کئی ایک شہروں کے پورے نظام الاوقات اس کے اندر مرتب ہیں، تو مکتبۃ المدینہ سے وہ پوری کتاب بھی حاصل کی جا سکتی ہے، سفر کے حوالے سے بہت بہترین ہے، آپ کراچی سے لاہور سفر کر رہے ہیں، کس علاقے سے آپ کی ٹرین بس گزرتے ہوئے جائے گی، کس علاقے میں آپ نماز کا ٹائم کب شروع ہو رہا ہے، کب ختم ہو رہا ہے، تو یہ پورا کتاب آپ کے ساتھ ہوگی، تو یہ بھی آپ کو آسانی رہے گی. مزید یہ کہ موبائل، آئی پیڈ وغیرہ، ان کے لیے بھی اس کا سافٹ ویئر مرتب ہو چکا ہے، دعوت اسلامی ایپلیکیشن،
ٹھیک ہے،
یہ اگر آپ جو بھی
پہ یہ آپشن موجود ہے،
بالکل موجود ہے، آپ اپنے موبائل کے ذریعے، آئی پیڈ کے ذریعے جو ڈاؤن لوڈ کرنے کا جو سافٹ ویئر ہے، اس کے اندر آپ دعوت اسلامی ایپس لکھیں گے،
ٹھیک،
تو آپ کے سامنے یہ آ جائے گا،
اچھا، اس میں
گنبد خضرا چمکتا دمکتا نگاہوں کے سامنے آئے گا، اور اس میں انشاءاللہ آپ کو نمازوں کے اوقات کا سافٹ ویئر ملے گا، اس میں آپ اپنے شہر کو سلیکٹ کر لیں، مزید جو جو شہر آپ کے سفر کے دوران آتے رہتے ہیں ان سب کو بھی آپ وہ سلیکٹ کر سکتے ہیں فیوریٹ سٹیز کے اندر, تو آپ 8, 10, 15, 20 جتنے چاہیں شہر اس میں سلیکٹ کر لیں. تو جب جس شہر میں آپ کا جانا ہو اس کلک کریں, آپ کے سامنے اس شہر کا, اس دن کا, اس پورے مہینے کا سب آپ کے سامنے آیا ہو جائے گا. نمازوں کے اوقات, صبح صادق وغیرہ سب بالکل انشاءاللہ عزوجل آپ اس کے مطابق اپنے نمازوں روزوں کی اصلاح کر سکیں گے.
ٹھیک ہے, یہ تو حضور 27 لاکھ مقامات دنیا کے کم و بیش, امید ہے کہ ہر جگہ کا ہی ہوگا, بہت جگہوں کا ہوگا, لیکن اگر نہ بھی ہو تو اس میں جو مجلس کی طرف سے ہے کہ اس میں اگر آپ عرض بلد اور طول بلد جس جگہ بھی آپ کھڑے ہیں دنیا میں کسی جگہ بھی موجود ہے اپنے گھر کے اندر ہیں وہ ڈال دیں گے تو انشاءاللہ بھی عینی اسی مقام کا وہ آپ کو وقت نکال کر دے گا. بہت ہی زیادہ اس سافٹ ویئر کے فائدے ہیں, موبائل آج کل عام ہو چکے ہیں کہ جن میں سافٹ ویئر ڈل سکتے ہیں, تو دیگر سافٹ ویئر جب ہم ڈالتے ہیں تو نماز ایک بہت اہم فریض ہے.
بالکل,
اور ہم سفر میں بھی ہوتے ہیں تو کوشش کر کے اس سافٹ ویئر کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کیجیے, prayer.dawatislami.net یہ ویب سائٹ ہے, اس پر بھی, اور www.dawatislami.net اس پر بھی جائیں گے تو انشاءاللہ عزوجل دیگر مدنی پھولوں کے ساتھ ساتھ, دیگر سافٹ ویئر کے ساتھ ساتھ, دیگر آپشنز کے ساتھ ساتھ یہ نماز کا جو سافٹ ویئر ہے اس کے حوالے سے بھی, یعنی آپ ویب سائٹ کے اندر جا کر بھی اپنے شہر کا, اپنے علاقے کے نماز کے اوقات ڈھونڈ سکتے ہیں اور سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. اور غالباً مکتبۃ المدینہ سے اس کی سی ڈی بھی دستیاب ہے, سی ڈی بھی آپ خریدیں, اس کے ذریعے بھی سافٹ ویئر کو اپنے کمپیوٹر میں ڈال سکتے ہیں. حضور یہ تو تین اوقات آپ نے بتایا کہ اس میں کسی طرح کی نماز نہیں پڑھ سکتے, البتہ اثر کی پڑھی جا سکتی اسی دن کے اثر
جی.
کیا اور بھی کوئی اوقات ہیں جن میں نفل وغیرہ یا کوئی اور نماز نہیں پڑھی جا سکتی؟
تقریباً یہ 12 اوقات ہیں جو نفل کے حوالے سے.
ٹھیک ہے,
یعنی یہ تین اوقات تو یہی تھے,
تین جی ہو گئے,
تین تو یہ اوقات ہیں جو سب کے لیے تمام نمازیں اس کے اندر پڑھنا منع ہے. اس کے علاوہ بہار شریعت حصہ سیوم مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ,
یعنی تیسرا حصہ,
تیسرا جو حصہ ہے بہار شریعت کا تیسرا حصہ, اور مکتبۃ المدینہ کی جو مطبوعہ بہار شریعت ہے اس کے صفحہ نمبر 455 پر یہ ٹاپک شروع ہوتا ہے, جس میں 12 اوقات وہ بھی ذکر ہیں کہ جن میں نفل نماز پڑھنا جائز نہیں ہوتا. چیدہ چیدہ ان میں سے عرض کرتا ہوں, جیسے فجر کی نماز, فجر کی نماز کا جو وقت ہے جو 1 گھنٹے 18 منٹ عمومی اعتبار سے ہمارے پاک و ہند کے حوالے سے بنتا ہے, اور دیگر ممالک میں کم زیادہ بھی ہو سکتا ہے, تو فجر کی نماز کا جو پورا وقت ہے صبح صادق سے لے کر سورج نکلنے تک, اس پورے وقت میں کوئی نفل نماز نہیں پڑھ سکتے سوائے سنت فجر کے.
اچھا,
یعنی فرض ادا کر لیں اس سے پہلے بھی نفل نہیں پڑھ سکتے, فجر کے فرض ادا کرنے کے بعد بھی نفل نہیں پڑھ سکتے, پورا جو وقت ہے نا نفل نماز کے لیے مکروہ ہے.
سنتیں پڑھی ہوں یا نہ,
سنتیں پڑھی ہوں نہ پڑھی ہوں, بس یہ کہ سنت فجر کے علاوہ اور کوئی نماز نہیں پڑھیں گے, سنت فجر اور فرض,
ٹھیک ہے,
ان دو کے علاوہ اور کوئی نماز نفل نماز نہیں پڑھ سکتے. ہاں, قضاء عمری ادا کی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ ایک اور وقت ہے جب عصر کی نماز ادا کر لی, عصر کے فرض ادا کر لیے, تو عصر کے فرض ادا کرنے کے بعد مکروہ وقت جو 20 منٹ والا بتایا اس کے دوران, یہ وقت بھی نفل نماز کے لیے مکروہ ہے. وہ جو طلوع غروب آفتاب سے پہلے کے 20 منٹ ہیں وہ تو آلریڈی سب نمازوں کے لیے اس میں کراہت ہے تحریمی, اور نفل نماز کی ممانعت یہاں پر بھی ہے کہ جب کوئی عصر کی نماز کا فرض ادا کر لیتا ہے, اب وہ چاہتا ہے کہ میں نماز نفل پڑھتا رہوں, تو عصر کے فرض ادا کرنے کے بعد اب نفل نہیں پڑھ سکتا,
بھلے مکروہ وقت نہیں آیا لیکن اب نہیں,
اگرچہ مکروہ وقت جو 20 منٹ والا وہ نہیں آیا, اس سے پہلے اس کو 45-40 منٹ جو مل رہے ہیں ان اوقات میں بھی یہ نفل نماز نہیں پڑھ سکتا. ہاں, اگر عصر کے فرض ادا نہیں کیے, مثال کے طور پہ اذان عصر ہوئی اور نماز عصر کا وقت شروع ہو گیا, 15-20 منٹ ابھی جماعت کے اندر موجود ہیں, یہ چاہتا ہے میں نوافل پڑھ لوں, تو عصر کے فرض ادا کرنے سے پہلے پہلے جتنے چاہے نوافل پڑھ سکتے ہیں, لیکن جب عصر کے فرض ادا کر لیے تو اب نوافل نہیں پڑھیں گے. ہاں, مکروہ وقت جو 20 منٹ غروب آفتاب سے پہلے کے 20 منٹ ہیں, عصر کے فرض ادا کرنے سے پہلے یا عصر کے فرض ادا کرنے کے بعد مکروہ وقت شروع ہونے سے پہلے اگر کوئی قضاء عمری ادا کرنا چاہتا ہے تو وہ کر سکتا ہے, لیکن قضاء عمری کے لیے ضروری ہے کہ قضاء عمری لوگوں کے سامنے اس طرح نہ پڑھی جائے کہ لوگوں پر آیا ہو کہ یہ شخص جو ہے وہ قضاء عمری پڑھ رہا ہے,
کیونکہ لوگوں کو اگر مسئلہ معلوم ہے کہ اس وقت نماز نہیں پڑھی جاتی تو پھر وہ یہ گمان کریں گے کہ یہ قضاء پڑھ رہا ہے,
عصر کے بالخصوص عصر کے فرض ادا کرنے کے بعد,
ٹھیک ہے,
سب اپنی دعا کر کے جا رہے ہیں اور یہ پھر دوبارہ امام صاحب کے ساتھ نماز پڑھی, اس کے بعد پھر شروع ہو جاتا ہے,
ٹھیک ہے.
اب یہ لوگوں کے لیے سخت محل تشویش ہے کہ اب یہ چار رکعت یا اب یہ نماز کیوں پڑھ رہا ہے، کیا آیا امام کی نماز ہوئی نہیں ہوئی جو یہ الگ سے پڑھ رہا ہے، یا اس کو دہرا رہا ہے لوٹا رہا ہے، ایک یہ تشویش ہے کہ جن کو مسائل معلوم ہیں تو ابو ان میں سے کوئی یہ سمجھے گا کہ یہ قضاء عمری کر رہا ہوگا، یا کوئی یہ سمجھے گا اب یہ نفل پڑھ رہا ہوگا، تو نفل پڑھنا بھی جائز نہیں ہے عصر کے فرضوں کے بعد، قضاء عمری ادا کرنا جائز ہے لیکن لوگوں کو بدگمانی میں ڈالنا یہ بھی منع ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی ان اوقات میں جن اوقات میں نفل نماز پڑھنا منع ہوتی ہے اور لوگوں کا اس نے ظن بھی قائم نہیں ہو سکتا ان اوقات میں، تو لوگ بدگمانی ہی کریں گے، تو ایسے اوقات میں چاہیے کہ قضاء عمری تنہائی میں ادا کریں، لوگوں کے سامنے ادا نہ کریں۔
ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ حضور کچھ کالز بھی اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ۔
میرا نام ناصر ہے، اوکاڑا سے بول رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ جو بندہ سفر میں ہو اور رات کہیں سو جاتا ہے جا کے کسی گھر میں، اس کے رات کو کپڑے خراب ہو جائیں تو اس کے پاس اور کچھ سوٹ بھی نہیں ہے پہننے کے لیے، اس کا کیا کرے؟ شکریہ۔ السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور کال دیجیے۔
ہمارا نام غلام قادر جیسے ٹھکتا۔ میرا سوال یہ ہے کہ قبرستان کے جانے پہ جوتے پہن کر جاتے ہیں، دوسرا یہ سوال ہے جو جنازہ نماز میں جوتے کے اوپر پہن پیر رکھ کر نماز پڑھتے ہیں، کیا ایسا صحیح ہے؟ یا اس میں ہماری رہنمائی فرمائے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور کال لیجیے۔
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ابو مہما تاری باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں۔ میرا دار الافتاء علیہ سنت میں سوال یہ ہے کہ قرآن مجید کے اوپر دیگر کتب تو نہیں رکھ سکتے، تو کیا قرآن مجید کے اوپر قاعدہ رکھنا یا پنج سورہ رکھنا یا کچھ سپارہ وغیرہ رکھنا جائز ہے یا نہیں؟ اس کے بارے میں شرعی رہنمائی فرما دیں۔ اور دوسری بات یہ کہ سنا ہے کہ چائے میں انڈا بوائل کرنے سے جو ہے چائے مکروہ ہو جاتی ہے، یہ کہاں تک درست ہے؟ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آپ کا جواب دیتے ہیں۔ پہلا سوال ناصر بھائی اوکاڑا سے، فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی بندہ سفر میں ہے کہیں کیا ہوا ہے سویا اور اس کے کپڑے خراب ہو جائیں اور کوئی کپڑے موجود نہیں ہیں، نماز پڑھنی ہے تو اب کیا کریں؟
دیکھیں، اگر سفر میں یا کسی جگہ پر بھی اگر ایسا معاملہ ہو جائے کہ غسل فرض ہو جائے سوتے میں، احتلام ہو جائے، تو اس صورت میں چونکہ غسل تو کرنا ہے، اب رہا یہ کہ کپڑے اور نہیں ہیں، تو چونکہ کپڑے پر نجاست اگر لگی ہے تو ایک مخصوص حصے پہ لگی ہے، تو ایسا نہیں ہوتا کہ جس کپڑے کو پہن کر کوئی سویا تھا اب غسل فرض ہو گیا، احتلام ہو گیا، تو اب اس کے وہ پورے کپڑے، قمیض بھی ناپاک ہو گئی، بنیان پہنا تھا تو وہ بھی ناپاک ہو گئی، تو شلوار بھی، ایسا نہیں ہے۔ جو جسم سے نکلنے والی اس وجہ سے جو نجاست نکلتی ہے، تو وہ نجاست جس جس جگہ پہ لگے گی صرف اس حصے کا پاک کرنا ضروری ہوتا ہے،
ٹھیک ہے؟
تو یہ ممکن ہے۔ دوسرے جیسے سوال ہوگا، دوسرے کوئی کپڑے نہیں ہیں تو عام طور پہ نجاست اتنی نہیں ہوتی کہ سارے ہی کپڑے آلودہ ہو جائیں، تو جو حصہ ناپاک ہوا ہے اس حصے کو پاک کریں اور غسل کرنا ہوگا۔ ایسے موقع پہ شرما حضوری سے کام لینا کہ میں دوسری جگہ پہ ہوں اب نہانا، چونکہ فجر کی نماز پڑھنا فرض ہے، جب آنکھ کھل گئی اب شرما رہے ہیں کہ غسل کروں گا، مہمان ہوں کیا کروں، تو غسل کرنا ہوگا۔ ایسے موقع پہ شرم سے نکلیں اور غسل ادا کریں اور جو کپڑے ناپاک ہیں اس کو پاک کریں۔ اور مزید یہ کہ جب کوئی انسان اس طرح کسی کے گھر پہ رہے، اگر اسی کو صورت بنے، تو احتیاطاً کچھ نہ کچھ سوٹ اپنے پاس
میں تو کپڑے لینے چاہیے،
اضافی رکھنا چاہیے۔
ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال ٹھٹا سے، ہمارے ایک اسلام بھائی نے پوچھا کہ قبرستان میں جب جاتے ہیں تو لوگوں نے جوتے پہنے ہوتے ہیں، تو یہ جوتے پہن کر جانا کیسا؟ اور جنازہ جب پڑھا جاتا ہے، اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا روڈوں پر جب پڑھتے ہیں تو اپنے جوتے اتار دیتے ہیں اور اس کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں، تو یہ اس طرح کرنا کیسا؟
اس میں دیکھیں یہ ہے، قبرستان میں بہتر یہ ہے کہ جوتے، جب قبرستان میں جو رستہ ہوتا ہے تو قبروں کے آس پاس سے جو گزر ہوتا ہے، تو بہتر یہ کہ چپل نہ پہنی ہو، لیکن اگر وہاں کانٹے دار کوئی چیزیں پڑی ہیں اور یا سخت دھوپ ہے،
ٹھیک ہے،
اب ننگے پاؤں چلنا اگر دشوار ہوتا ہے تو جوتے پہن کے چلنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، یعنی بہتر طریقہ ہے کہ جوتے نہ پہنے جائیں، لیکن اگر پہن لیتا ہے تو اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔
لیکن قبروں پر چڑھنے سے،
ہاں یہ ہے کہ قبروں پر چلنا، یہ چاہے ننگے پاؤں،
ٹھیک ہے،
چاہے جوتے پہن کرو یا موزے پہن کرو، تو قبر کے اوپر پاؤں رکھ کے کھڑا ہو جانا یا قبروں کے اوپر پاؤں رکھنا تو یہ جائز نہیں ہے، احادیث مبارکہ میں اس سے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے. اور وہ رستہ کہ جو قبروں کو مسمار کر کے بنایا گیا ہو تو ایسے رستے پہ چلنا بھی علماء کرام نے بیان فرمایا کہ حرام ہے، جائز نہیں ہے. جو رستے پہلے سے بنائے ہوئے تھے، قبریں بعد میں بنی، تو ان رستوں سے گزرنے میں چپل پہن کے گزرنے میں کوئی حرج اور کوئی گناہ کی بات نہیں. جہاں تک نماز جنازہ کا معاملہ ہے تو نماز جنازہ کے لیے بھی پاکیزگی شرط ہے.
ٹھیک ہے،
یعنی جسم کا، کپڑوں کا، جس جگہ کھڑا ہے اس جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے. اب چپل اگر پاک ہے، کوئی ناپاکی اس پہ نہیں لگی ہوئی، تو چپل پہنے پہنے بھی نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے.
ٹھیک ہے.
اور اگر چپل پر نجاست ہے تو ایسی صورت میں چپل اگر ناپاک ہیں تو ان چپلوں کو اتار کے اس پہ کھڑا ہو جانا یہ بھی کافی نہیں ہے.
اچھا، یہ بھی صحیح نہیں ہے.
اب ایسی صورت میں چپلوں کو پاؤں سے جدا کر دیں اور پھر نماز ادا.
پاک ہیں تو اتارنے کی حاجت نہیں، اور ناپاک ہیں تو اس طرح کرنے سے بھی کام،
اس طرح کرنے سے کہ چپل ناپاک ہے، اوپر سے بھی ناپاک ہے، تلا بھی ناپاک ہے، اور جس جگہ پاؤں رکھا جاتا ہے وہ حصہ بھی ناپاک ہے. اب یہ اس سے کہ چپل اتار کے پھر اس پہ پاؤں رکھ لیا تو کان ادھر سے پکڑو یا ادھر سے، برابر ہے.
روڈ کا، روڑ پاک ہوتی ہے ناپاک،
جہاں تک سڑک کا معاملہ ہے، روڈ، زمین، تو اگر اس روڈ پہ کوئی نجاست نظر نہیں آ رہی، اگرچہ کل تک اس پہ گٹر کا پانی بہتا ہوا جا رہا تھا،
ٹھیک ہے،
پھر اس کے بعد کیا ہوا، دھوپ پڑی، لوگوں کی چلت پھرت، گاڑیوں کی آمد و رفت سے وہ زمین سوکھ گئی،
ٹھیک ہے،
اب کوئی نجاست نظر نہیں آ
رہی، میلی ہے، گندی ہے،
اگرچہ میلی ہے
لیکن ناپاک نہیں.
ہاں، ناپاک نہیں ہے، اس پہ نجاست کے اثرات نظر نہیں آ رہے، تو وہ زمین، وہ روڈ یوں پاک ہو جاتی ہے کہ زمین خشک ہونے سے اس طرح خشک ہو جائے کہ اس پہ نجاست کے اثرات، رنگ وغیرہ یا نجاست کے اجزاء، یہ سب ختم ہو گئے، زمین خشک ہو گئی، تو یوں پاک ہو جاتی ہے. اب اس کے اوپر بغیر چپل کے کھڑے ہو کر نماز ادا کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں.
ٹھیک ہے. تیسرا سوال ہمارے ابو امیمہ بھائی جو اکثر ہمیں کال کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ قرآن پاک پر دیگر کتب رکھنا منع ہے، لیکن کیا یہ قاعدہ، مدنی قاعدہ، اس طرح کے اور قاعدے، مدنی پنصورہ وغیرہ، اس طرح کی چیزیں رکھ سکتے ہیں قرآن پاک؟
مدنی قاعدہ، اس کے اندر جو تختیاں ہیں وہ تمام کے تمام تختیاں قرآن پاک کے کلمات پر مشتمل نہیں ہیں. جیسے الف با تا،
ٹھیک ہے،
اس کو قرآن نہیں کہا جاتا،
ٹھیک ہے،
با لام با، اس والی تختی کو جو مرکبات ہے اس کو بھی قرآن نہیں کہا جاتا. تو جو ایسی حمزہ با زبر اب، یہ والی تختی بھی قرآن نہیں ہے. جو کچھ آگے چل کے آیات آتی ہیں تو اس مدنی قاعدے میں قرآن کے کلمات کم ہیں،
ٹھیک ہے.
اسی طرح مدنی پنصورہ ہے، مدنی پنصورہ میں جو پانچ صورتیں ہیں جن کے فضائل ہیں، پھر اس کے علاوہ دیگر اور امیر اہل سنت نے اوراد وظائف لکھے، تو یہ خالص قرآن، یہ مدنی پنصورہ کا جو مواد ہے وہ خالص قرآن والا نہیں ہے،
ٹھیک ہے.
تو اس کو، مدنی پنصورہ کو یا مدنی قاعدے کو یا اوراد و وظائف کی دیگر کتابوں کو قرآن پاک پر نہیں رکھیں گے،
نیچے رکھا،
ان کو قرآن سے نیچے رکھا جائے گا.
وہ دوسرا سوال انہیں کا تھا، بڑا دلچسپ، کہ سنا ہے کہ چائے میں اگر انڈا ابالا جائے تو چائے مکروہ ہو جاتی ہے، انڈا دیسی بن جاتا ہے، وہ اس کا رنگ چلا جاتا ہے.
جی جی جی، مطلب یہ ٹو ان ون والا معاملہ ہے، چائے بھی پک گئی،
انڈا بھی ابل،
اور انڈا بھی ابل گیا. تو اس طرح کے عمل سے اگر انڈے پہ کوئی نجاست نہیں تھی،
انڈا صاف ستھرا،
انڈا صاف ستھرا تھا، اور وہ عام طور پہ دھو کے، جب بوائل کیا جاتا ہے دھو کے کیا جاتا ہے، تو یوں بوائل کرنے کے لیے انڈا دھو بھی لیا تاکہ وہ جو شک شبہ بھی کسی کو تھا کہ اس پہ ناپاکی لگی ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا، تو جب تک، ویسے فی نفسی حکم یہ ہے کہ انڈے پہ جب تک نجاست کے اثرات نظر نہیں آ رہے، کوئی مرغی کی بیٹ نظر نہیں آ رہی، تو انڈا پاک ہے،
ٹھیک ہے.
اگر کوئی بغیر دھولا دھوئے بھی بوائل کر لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے،
جبکہ نجاست نہیں ہے،
جبکہ نجاست نہیں ہے. تو عام طور پہ لوگ دھو ہی لیتے ہیں،
ٹھیک ہے،
ٹھیک ہے. جب دھو کر اچھی طرح صاف ستھرا کر کے دل مطمئن بھی ہو گیا دھونے والے کا، وہ بوائل کرنے والے کا، اب چائے کے اندر اس نے ڈال دیا کہ چائے بھی تیار ہو، انڈا بھی پانچ سات منٹ میں وہ بھی ابل گیا، تیار ہو گیا، کھانے کے قابل ہو گیا، تو نہ چائے میں کراہت ہے نہ انڈے میں کسی قسم کی کراہت پیدا ہوگی. لیکن بہرحال اس طرح کرنے سے بچنا بہتر ہے،
انڈا الگ سے ابالا جائے،
انڈا الگ سے بوائل کیا جائے، اور لوگوں کی باتیں بنیں گی، لوگ اور خاص کر مہمان کو اگر پتہ چل جائے کہ اس نے انڈا بھی اسی چائے میں بوائل کیا تھا تو ہو سکتا ہے وہ چائے پینے میں کراہت محسوس کرے، تو یہ کوئی اچھا کام نہیں لگتا، اس سے بچنا چاہیے،
ٹھیک ہے. مزید کالز کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا یہ سوال ہے کہ اگر قرآن پاک پڑھتے ہوئے وضو ٹوٹ جائے تو قرآن پاک کی تلاوت مکمل کر لینی چاہیے یا اسے قرآن پاک کو بند کر کے پہلے وضو کر لینا چاہیے؟ جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سوال یہ کہ مجھے بیٹا پیدا ہوا ہے، اس کا حقیقہ کرنا ضروری ہے؟
ٹھیک ہے، ان کا جواب لیتے ہیں. حضور پہلی کال تھی قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں اور وضو ٹوٹ گیا، تو اب کیا کریں، مکمل کریں یا قرآن پاک کو بند کر کے پہلے وضو کیا جائے؟ بند کرنا ہے تو کیا کرنا ہے؟
اگر یہ حافظ صاحب ہیں اور قرآن پاک پڑھتے پڑھتے بے وضو ایک انسان ہو گیا، تو اگر زبانی پڑھ رہے ہیں تو قرآن پاک پڑھنے کے لیے اب وضو کرنا ان کے لیے ضروری نہیں ہے. ہاں اگر یہ ناظرہ خواہ ہیں، قرآن پڑھتے پڑھتے وضو ختم ہو گیا، اب یہ مزید پڑھنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے ان کو قرآن پاک چھونا بھی پڑے گا، تو قرآن پاک بے وضو چھونا جائز نہیں ہے. ایسی صورت میں ان کو چاہیے کہ قرآن پاک کی تلاوت موقوف کریں، یا زبانی اگر کوئی صورت یاد ہیں وہ پڑھنا شروع کر دیں. اگر ان وضو کرنے کا دل نہیں چاہ رہا تو قرآن چھوئے بغیر یہ زبانی تلاوت کرتے رہیں، اور اگر قرآن چھونا ہی پڑ رہا ہے تو بے وضو قرآن پاک نہیں چھو سکتے، وضو کر کے پھر قرآن پاک
بند پکڑ نہیں کرنا. حضور سنا کہ شیطان پڑھنا شروع کر دیتا ہے قرآن.
ہاں یہ عوام میں مشہور ہے کہ قرآن بند کر دو ورنہ شیطان قرآن پڑھے گا، تو شیطان قرآن پڑھتا نہیں ہے، قرآن پڑھنے سے روکتا ہے.
ٹھیک ہے،
شیطان کا کام قرآن پڑھنا کہاں ہے؟ شیطان کا کام عبادت کرنا کہاں ہے؟ وہ عبادت سے روکنے والی چیز ہے. تو لہذا ایسی صورت میں اب قرآن بے وضو ہو گیا، اب جیسے میں چادر اوڑا ہوا ہوں، اس طرح کی چادر سے قرآن پکڑ کو بند نہیں پکڑ کے بند نہیں کیا جائے گا.
ٹھیک ہے.
ہاں رومال جیسے لوگوں کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں، اگر وہ صاف ستھرے پاکیزہ ہیں تو ان رومال سے قرآن پاک کے گتے کو پکڑ کے اس کو بند کیا جا سکتا ہے. یا قلم ہے اس کے ذریعے سے، اب چونکہ قلم کے ذریعے چھٹ جاتا ہے.
ٹھیک ہے، وہ زور سے لگتا.
ادب کا دائرہ ہے کہ جو ادب سے طریقہ ہے جس میں قرآن پاک دھم کر کے اس کا گتا نہ آئے، ادب کے طریقے کو ملحوظ رکھتے ہوئے کوئی ایسی چیز، یا ٹوپی ہے، ٹوپی کوئی اتار لیں اور قرآن پاک کے گتے کو پکڑ کے اس کو بند کر دیں.
ٹھیک ہے، یعنی جو کپڑا پہنا ہوا ہے اس سے نہیں، اس سے نہیں
چھوئیں گے. امامے کا شملہ ہے،
ٹھیک ہے،
امامہ پہنا ہوا بھی شملے سے بند نہیں کریں گے.
ٹھیک ہے،
آستین سے بند نہیں.
اگر یہ چادر اتار دوں اب، اس چادر سے
چادر آپ نے اتار
میرے جسم سے جدا ہے،
اب جدا ہو گئی، تو اب اس کے ذریعے سے پکڑ کے بند کیا جا سکتا.
ٹھیک ہے. حضور سوال تھا عقیقہ ضروری ہے بیٹے کا کرنا.
سب سے پہلے تو ان کا تلفظ درست ہونا چاہیے، یہ حقیقہ.
جی جی، یہ بھی لوگ
اصل لفظ حقیقہ نہیں ہے، یہ عین پھر قوف پھر یا پھر قوف دو نقطے والا اور اس کے بعد ہا، عقیقہ عین کے ساتھ ہے. تو عقیقہ کرنا یہ نہ فرض ہے نہ واجب ہے، یہ سنت مستحبہ ہے.
ٹھیک ہے،
ایک مباح کام ہے، مستحب ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نواسوں امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا عقیقہ فرمایا ہے، تو یہ سنت مستحبہ کے درجے میں آتا ہے. اگر کوئی نہیں کرتا تو گناہگار نہیں ہوگا. اور عقیقے سے متعلق چونکہ نام بھی ان کے سامنے آ جائے گا اور مسائل بھی ان کو پتہ چل جائیں گے، تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا ایک بہت ہی پیارا رسالہ ہے عقیقے کے بارے میں سوال جواب. یہ رسالے کی شکل میں بھی ہے، کتابی صورت یعنی رسالے کی شکل میں بھی ہے، پڑھ بھی سکتے ہیں. اور اس پر امیر اہل سنت کا ویڈیو مدنی مذاکرہ بھی موجود ہے، عقیقے کے مسائل اس میں بتائے گئے ہیں. تو یوں عقیقے سے متعلق ان کو انشاءاللہ بہترین معلومات حاصل ہوگی
انشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے نماز کی چوتھی شرط وقت کے بارے میں الحمدللہ سوالات شامل کیے، اس کے بارے میں ہمیں جوابات بھی الحمدللہ ملے. مزید تفصیلات حاصل کرنا چاہتے ہوں تو امیر اہل سنت کی بہت ہی پیاری کتاب نماز کے احکام، جو مختلف زبانوں میں ہے، لاؤز آف صلات کے نام سے انگلش میں بھی ہے، یہ مکتبۃ المدینہ پر دستیاب ہے. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر جائیے، وہاں پر بھی یہ کتاب دستیاب ہے. اس کتاب کو ضرور حاصل کیجیے، ہر گھر میں ہونی چاہیے، اور اس کے ذریعے ہم نماز کے الحمدللہ بے شمار مسائل کو سیکھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ عز و جل سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
تو اے لوگو، علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو.